بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو مقرر کرنے والے ہیں جو وہاں فساد مچائے گا خون ریزی کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی آپ کا ذکر پاکی کے ساتھ کیا کرتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم علیہ السلام کو اسماء تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا ثم عرضهم على الملائكه پھر انہی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لایا فقال انبئوني باسماء هؤلاء اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے خلافت میں سچے ہو قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وہ کہنے لگے کہ آپ کی ذات سبحان ہے ہمیں تو بس انہی چیزوں کا علم ہے جس کا علم آپ نے ہمیں دیا ہے انک انت العلیم الحکیم یقیناً آپ صاحب علم صاحب حکمت ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ان کو ان چیزوں کا نام بتاؤ فلما انبئہم باسمائہم جب آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کی باتوں کا جاننے والا ہوں اور میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو ان آیات کے اندر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا جو اظہار فرمایا تھا اور اس کے بعد پھر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس واقعے کے اندر بھی حق تعالیٰ اپنی نعمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. نعمتوں کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی, پھر تمہیں موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرے گا, اس کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہاری خاطر بنایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو انعامات کا سلسلہ چل رہا تھا بیان, اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا قصہ بھی ہے. اس حیثیت سے کہ نعمتیں کچھ تو ظاہری اور مادی ہوتی ہیں, کچھ روحانی اور معنوی ہوتی ہیں. تو اوپر جو ذکر جن کا ذکر آیا وہ ظاہری اور مادی نعمتیں تھیں. اب جس نعمت کا بیان ہو رہا ہے وہ ایک روحانی نعمت ہے. کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے باپ ابو الآبا ابو البشر حضرت آدم کو میں نے فرشتوں کے اوپر فوقیت دی ہے, میں نے ان کو مسجود ملائک بنایا ہے, اور جب تمہارے باپ کی یہ عزت ہوئی اور تمہیں بھی انہی کی نسل سے پیدا کیا گیا ہے تو لازماً یہ تمہاری بھی عزت کی بات ہوئی, تو تمہیں ان کی اولاد میں سے ہونے کا فخر عطا فرمایا اور یہ عزت عطا فرمائی, یہ بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کو بھی یاد کر کے تم جو مقصد اور نعمتوں کے بیان کرنے کا ہے اس نعمت کے یاد کر کے بھی تم اسی مقصد کو پورا کرنے والے بنو. یہاں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ، اپنے حکموں کو، خدا کے نظام کو نافذ کرنے کے واسطے ایک فرد کو پیدا کرنا چاہا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں، تو اپنے اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا۔ کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یعنی جو زمین جو میری ملکیت ہے اس کے اندر میرے نظام کو، یعنی خدائی اور آسمانی نظام کو چلائے۔ فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جہاں تک آپ کے بتانے سے ہم کو معلوم ہوا ہے، آثار روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں، بشر کے بارے میں جو یہ معلوم تھا کہ وہ فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، حق تعالیٰ کے بتانے سے ہی پتہ چلا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو جس کی صفات یہ ہے کہ وہ فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، آپ تو بنانا چاہتے ہیں خلیفہ، وہ مچائے گا فساد، تو آپ کا جو مقصد ہے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اس سے پھر پورا ہو پائے گا۔ ہاں، جو آپ کا پورے طور پر اطاعت شعار ہے، آپ کی ہر بات ماننے والا ہے، کسی طرح بھی اپنے نفس کا ہونے والا نہیں ہے، اس سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کے مقصد کو پورا کرے گا۔ اور اگر دیکھیں تو ہم ایسے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم ہیں جو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ ایک ہوتا ہے حکیمانہ جواب اور ایک ہوتا ہے حاکمانہ جواب۔ حکیمانہ جواب کے اندر بات کو تفصیل سے، حکمتوں کے ساتھ، مصلحتوں کے ساتھ، واقعی اس کی واقعی ضروریتوں، اہمیتوں کو، فائدوں کو ذکر کر کے بیان کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حاکمانہ جواب کہ بھائی میں جب یہ کام کر رہا ہوں، مجھے یہ اختیار ہے اور مجھے وہ باتوں کا علم ہے جو تم کو نہیں ہے، تو تم کو میرے اس بات سے پورے طور پر ایگری کرنا چاہیے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یا حاکمانہ جواب ہے اللہ کا کہ مجھے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو حکیمانہ جواب دینے کی ایک تدبیر فرمائی، اور وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی تفوق اور برتری کو اللہ نے ان پر ظاہر فرمایا، فرشتوں کے اوپر ظاہر فرمایا کہ دیکھو ان کو جو میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس کے لیے جو استعداد اور صلاحیت درکار ہے زمین میں میرے نظام کو چلانے کے واسطے، وہ صلاحیت آدم کے اندر ہے، تمہارے اندر نہیں ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے اس کے اظہار کے واسطے یہ کیا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ پاک انسان کو ان سے سابقہ پڑھنے والا تھا، ان چیزوں کے اسما ناموں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے یا سننے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم دیا کہ فلاں فلاں چیز کا نام کیا ہے، فلاں فلاں چیز کی خاصیت کیا ہے، کون سی چیز نفع کی ہے، کون سی چیز نقصان کی ہے، اقوام کی مزاج اور طبیعتیں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو تفصیلات ہیں، ایسا لگتا ہے وعلم آدم الاسماء کا یہ ٹکڑا پڑھنے سے کہ ان کا علم صرف حضرت آدم کو دیا گیا، پیچھے پیچھے فرشتوں کو مخفی رکھا گیا۔ حالانکہ قرآن یا حدیث کے اندر اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا کہ صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا گیا ہو، فرشتوں کو نہ دیا گیا ہو، بلکہ دیا تو سب کو گیا یہ علم، لیکن استعداد کی بات ہوتی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ بشری ان کی فطرت ہے، انسانی ان کی خمیر ہے، اس بنیاد پر انسانی ضرورت کی جو چیزیں تھیں اس کو وہ جیسے سمجھ سکے، فرشتے اس کو ویسے نہیں سمجھ سکے۔ اور اس کے اندر کوئی بعید بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بھوک کا فرشتے کو کیا اندازہ ہوگا، پیاس کا فرشتے کو کیا اندازہ ہوگا، جن سی خواہشوں کا فرشتے کو کیا اندازہ ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو وہ ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں۔ جس کی فطرت انسانی نہیں ہوگی پھر وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکے گا۔ الغرض سکھایا تو دونوں کو گیا، ہو سکتا ہے کہ دونوں کو گیا ہو، لیکن قبول صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو اس کو اپنی استعداد کی بنا پر، یا علم آدم الاسماء کا مطلب یہ ہو کہ بعد میں ان کو علم باقاعدہ سکھایا نہیں گیا، بلکہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم دے کر ہی ان کو پیدا کیا، بعد میں الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرشتے جس فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے تھے ان کی فطرت میں ان چیزوں کا علم تھا نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اس فطرت کے اندر خود ان چیزوں کا علم بھی داخل تھا۔ اسی کو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں وعلم آدم الاسماء کلہ، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو الغرض جب علم دے دیا اور اس کے اظہار کی باری آئی تو وہ فرشتوں سے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ تم میری خلافت سنبھالو گے زمین کے اندر، اچھا ان ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. عرضہم علی الملائکہ، دنیا کی چیزوں کو پیش کر کے فرمایا کہ ان ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. وہ کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا. کہ آپ کی ذات پاک ہے، یعنی ہم بے علم ہیں، ہمیں نہیں آتا. ہمارے بے علم ہونے سے آپ کی ذات پہ کوئی آنچ نہیں آتی، آپ کی ذات کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، عیب عیب تو ہمارے اندر ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا علم آپ نے ہم کو دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم، پوری طرح ہر چیز کا پوری طرح علم رکھنے والے تو بس آپ ہی اکیلے ہیں، حکیم اور حکمتوں کے بھی مالک ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کا عجز ظاہر ہو گیا تو فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، ذرا ان کو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے، اس واسطے کہ یا تو فطری طور پہ ان کو علم تھا، یا اس واسطے کہ اللہ نے بتایا تو سب کو تھا لیکن فطری استعداد کی بنا پر قبول انہوں نے کیا تھا. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرشتوں کو بتا دیا تو پھر حق تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا تم سے علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، جس کو اوپر کہا تھا اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اسی کو دہرا رہے ہیں، جتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو آسمان و زمین کے ان غیب کی باتوں کو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں نے کہا تھا نا شروع میں. یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ جب حق تعالیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمانا چاہتے تھے تو اس وقت فرشتوں سے جو گفتگو کی اس کی نوعیت کیا تھی، کیا حق تعالیٰ نے مشورہ کیا ان سے، کیونکہ صورت تو اس کی مشورے کی لگتی ہے کہ میں زمین کے اندر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اس کے جواب میں ادھر سے ان کی طرف سے عرض ہوتی ہے، باتیں مکالمہ ہوتا ہے حق تعالیٰ کا اور پھر فرشتوں کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مشورے سے پاک ہے، کیونکہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ دو بنیادوں پہ ہوتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ جس بات کے لیے مشورہ ہو رہا اس بات کے پورے پہلو روشن نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے کہ اس کے کیا کیا پہلو ہیں، کس کا کیا فائدہ ہے اور کس پہلو کا کیا نقصان ہے، تو سارے پہلو روشن نہیں ہیں، اس واسطے مشورہ کیا جاتا ہے. یا اگر پہلو روشن ہیں بھی، اس کی ساری باتیں سامنے ہیں ہماری کہ کون سی چیز اس معاملے کی نفع کی ہے، کون سا راستہ اس کے اندر ہم جائیں گے تو نقصان ہوگا، کون سا بین بین ہے، درمیان درمیان کا ہے، سب معلوم ہے، لیکن بعض دفعہ اپنی بصیرت اور اپنے علم پہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ تو سب کچھ ہے، اعتماد کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، اور اقدام کرنے کے واسطے، قدم آگے بڑھانے کے واسطے، کسی کام کے کرنے کا حوصلہ کرنے کے واسطے علم سے زیادہ، یعنی علم ہونے کے باوجود بھی حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، کانفیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، اعتماد کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بندہ قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے. تو مشورہ جن مقاصد سے ہوتا ہے، یا تو مسئلے کے تمام پہلو سامنے نہیں ہیں اس واسطے ہوتا، یا اس واسطے ہوتا کہ اپنی بصیرت یا اپنے علم پہ اعتماد نہیں ہے. حق تعالیٰ کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں. کون سی چیز ہے دنیا کی؟ ظاہر ہے ان کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے. اللہ یعلم من خلق، جو ان کی مخلوق ہے، کہ خالق کو خود اس کا پتہ نہیں ہوگا، وہ خود پوچھ رہے ہیں میں نے سب چیزوں کو بنایا، میری مخلوقات کا علم مجھے نہیں ہوگا. اللہ یعلم من خلق. تو ہر مخلوق کی ہر اعتبار سے تفصیلات کا ان کو علم ہے، اور علم ہی نہیں، اپنے علم پر اور اپنی بصیرت پر ظاہر سی بات ہے بندوں کو اعتماد ہوتا ہے، تو خالق کو کیسے اعتماد نہیں ہوگا؟ تو یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی مشورے کی، اور یہ مشورہ نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جو دنیا کے اندر اسمبلیوں کے اندر ارکان سلطنت و حکومت کے درمیان میں ہوا کرتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے حقوق برابر کے ہوتے ہیں، مساوی، تو اس مساوات کی رعایت کے واسطے مشورہ کرنا پڑتا ہے. پارلیمنٹوں کے اندر جو پارٹیاں جمع ہوتی ہیں، ایک پارٹی کے جو حق ہے دوسری پارٹی کے لوگوں کا بھی وہی حق ہوتا ہے، تو ایک پارٹی والوں کو دوسری پارٹی کے لوگوں سے پھر مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اس معاملے کے اندر جتنا ہمارا حق ہے تمہارا بھی حق ہے، لہذا تم بھی رائے دو اس بارے میں. پھر اس کے بعد ڈبیٹ ہوتی ہے، پھر کسی ایک طرف پلڑا جھکتا ہے تو پھر اسی کا فیصلہ ہو کر وہ ڈیسائڈ ہو جاتی ہے. تو تو یہاں پر حق تعالیٰ کے مقابلے میں کون ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ان کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. تو اب نہ تو جہالت والا پہلو ہے یہاں پر، نہ کسی دوسرے کی شراکت اور ساجیداری کا مسئلہ ہے یہاں پر. بس اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ بندوں کو سنت مشورہ کی تلقین اور تعلیم دی جائے. چنانچہ حق تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے یہ سبق دیا ہے اپنی مخلوق کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عملی طور پر اس کا پابند فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، وشاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کرو. حالانکہ اگر غور کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ براہ راست وحی سے ہوتے تھے، اللہ کے علم سے ہوتے تھے، وہاں مشورے کی کیا ضرورت. لیکن آپ کو حکم ہوا کہ نہیں، مشورے سے کے ساتھ میں چلو، اس سے دل جڑے رہتے ہیں، اس کی اس سنت کی طرف کی تعلیم دینے کے واسطے، اس کی تلقین کے واسطے پھر حق تعالیٰ نے اس ایسی صورت کو اختیار فرمایا جو مشورے سے مشابہت اختیار کرتی. دوسری چیز ایک اور یہاں سمجھنے کی ہے کہ حق تعالیٰ نے جب ان سے ان کے سامنے یہ بات رکھی تاکہ ان کی رائے وہ ظاہر کر سکیں، فرشتے اپنی رائے ظاہر کر سکیں، اور پھر اس واقعے کی شکل میں اللہ تعالیٰ بات کی مخلوق کو تخلیق آدم کے مقصد سے متنبہ کر سکیں اور آگاہ کر سکیں کہ دیکھو تمہیں پیدا اس مقصد کے لیے کیا گیا. تو انہوں نے جو بات کہی ہے اس بات کے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے فرشتوں کی بات میں اعتراض ہے اللہ کے کام پر، تجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. لیکن یہ اعتراض کی جو نوعیت سمجھ میں آتی ہے نا، یہ ہم لوگوں کو انسانی فطرت کی بنا پہ سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر بات ماننے کا جذبہ بھی ہے، اطاعت کا جذبہ بھی ہے، بات نہیں ماننے کا جذبہ ہے، انکار کا جذبہ ہے. یہ جو بات ہے اعتراض، یہ انکار کا شاخصانہ، انکار کی شاخ ہے اعتراض. ہم لوگوں میں دونوں جذبے ہیں، اس واسطے اس بات سے ہم یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس کے اندر انکار کا پہلو پایا جا رہا. فرشتوں کے اندر اطاعت کے پہلو کے سوا کوئی اور پہلو ہے ہی نہیں، ان کے پاس ان کا ذہن مخالفت کی طرف چلتا ہی نہیں ہے، اگر چلے تو وہ فرشتہ نہیں ہے. تو پھر ان کی بات کا مطلب ان کے حساب سے لیا جائے گا. یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے بتانے سے، فرشتے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے بتانے سے ہم کو معلوم ہوا کہ وہ تو خون ریزی اور فساد کرنے والی مخلوق ہے، تو آپ کے مقصد کی ادائیگی میں آپ تو چاہتے ہیں کہ زمین میں آپ کا قانون نافذ ہو، تو ایسی خون ریزی اور فساد مچانے والا بندہ آپ کے قانون کو نافذ کیسے کر سکے گا؟ اس کی ترتیب اور اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہمارے اپنے علم کے حساب سے ہمیں جو ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ وہ فرما بردار ہوگا، جو آپ کی ہر بات ماننے والا ہوگا، پھر وہ زمین میں جا کے آپ کے قانون کو بھی چلا سکے گا جیسے کہ ہم ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. حق تعالیٰ نے جواب دے دیا. تو فرشتوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا تھا، عرض کی تھی، اس عرض کے اندر اعتراض کا پہلو نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ فرشتے ہیں اور کسی کو اعتراض کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ اعتراض کرتے نہیں کیونکہ کر نہیں سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا یسأل عما يفعل وهم یسألون، اللہ سے سوال کا حق تم لوگوں کو نہیں ہے. الغرض تو اس کا جواب پھر حق تعالیٰ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، ایک حاکمانہ جواب کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے وہ باتوں کا پتہ ہے جو تم کو نہیں ہے. پھر اس کے بعد حکیمانہ تدبیر سے اس کو ظاہر فرمایا. وہ حکیمانہ تدبیر کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ دیکھو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں آدم فساد مچائے گا، بشر فساد مچائے گا، تم میرا قانون نافذ کیسے کرے گا؟ اور اس کے مقابل تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کام زیادہ کر لوگے، لیکن قصہ یہ ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ تم وہاں کی ضرورتوں کو سمجھتے نہیں ہو. زمین کے اندر تو بھوک ہے، زمین کے اندر پیاس ہے، زمین کے اندر تمدن، ایک دوسرے کو انسانوں کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو بڑوں کی ضرورت ہے، بے ہنروں کو ہنرمندوں کی ضرورت ہے، جاہلوں کو عالموں کی ضرورت ہے. وہاں یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو تم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ تم فرشتے پیدا کیے گئے ہو، انسان نہیں. بے شک تمہارے اندر اطاعت ہے، لیکن اطاعت خلافت کے نظام کو چلانے کے واسطے کافی نہیں ہے، یہ مطلب ہے. اور دوسری طرف آدم ہے، آدم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سب کچھ سمجھتا جانتا بوجھتا ہے، اسی لیے علم، علمہ علمہ. رہ گیا مسئلہ یفسدو فیہا ویسفک الدماء، فساد مچائے گا تو کرے گا کیسے، اللہ کے نظام کو قانون کو چلائے گا کیسے؟ اس کا جواب، اگر فساد مچانے والا نہیں ہوگا تو نظام کو چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہی وہاں پڑے گی جہاں کوئی اس کی مخالفت بھی کرنے والا ہوگا. کوئی حکم توڑے گا تو پھر اللہ کا حکم سب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، کہ اگر حکم ٹوٹتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے اور حکم پہ چلانا کیسے ہے. تو فساد مچانے والا ہے جبھی تو اس کی تدبیر کی جائے گی، جبھی تو اس کا انتظام کیا جائے گا، تو کوئی وہ بھی تو چاہیے. تو اس کے اندر یہ جو شبہ تم کو ہو رہا ہے کہ فساد اور صف کے دماء کی خونریزی کی جو صلاحیت ہے اس وجہ سے یہ خلیفۃ اللہ نہیں بن سکتا، یہی تو اس کے خلیفہ بنانے کی وجہ ہے کہ وہ فساد مچا سکتا ہے، صف کے دماغ کر سکتا ہے، خون ریزی کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ کا حکم مان کے چلتا ہے، یہی تو کرنا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اندر اللہ تعالی نے مخلوق کی حیثیت، زمین کی حیثیت اور مخلوق کے اس زمین میں بسنے کی حیثیت اور نوعیت کو بہت ہی کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا. وہ کیا، یہ زمین میری ہے، یہاں بسنے والی مخلوق میری ہے، یہاں چلنے والا نظام بھی میرا ہونا چاہیے. زمین کس کی؟ اللہ کی. تم کس کے؟ ہم کس کے؟ اللہ کے. تو اس اللہ کی زمین میں، اللہ کی مخلوق پہ نظام کس کا چلے؟ اللہ کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک اس نظام کو دنیا میں چلاتے رہے ہیں. تو نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا براہ راست خلیفہ ہوتا ہے. نبی کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اپنا جو خلیفہ ہے یہ براہ راست منتخب کرتے، اور یہ جو اللہ کی خلافت ہے، براہ راست اللہ کی خلافت، یہ کوئی محنت سے، کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا. اس کو بولتے ہیں یہ وہابی چیز ہے، اللہ خود چنتے ہیں. ان اللہ اصطفى، اللہ چنتے ہیں. اللہ یجتبی، اللہ چنتے ہیں. تو کوئی یہ وہابی چیز ہے، یہ کما کر، محنت کر کے، کوشش سے حاصل کرنے والی کسبی چیز نہیں ہوتی. یہ سلسلہ یعنی براہ راست اللہ تعالی کے خلیفہ بننے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیفہ بن کر مختلف خصوصیتوں کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے بعد پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ نبی اللہ کا براہ راست خلیفہ ہے، جب نبی آنے والے نہیں ہیں تو پھر اس خلافت کی ترتیب کیا ہے؟ اس خلافت کی ترتیب یہ ہے کہ اس کے بعد جو پورے عالم کا، مسلمانوں کے اور عالم اسلام کا جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل پر جو حکومت کرتے تھے، اللہ کے نظام کو، قانون کو جو نافذ کرتے تھے، وہ انبیاء ہوا کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کا انتقال ہوا تو اللہ پاک دوسرا بھیج دیتے تھے. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد اب کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. وَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَا فَيَكْسُرُونَ، میرے بعد اب خلیفہ ہوں گے، یعنی میرے، ظاہر نبی اللہ کا خلیفہ ہے، اب جو آئے گا وہ اللہ کا نہیں بلکہ میرا خلیفہ ہوگا. فَيَكْسُرُونَ، اور ایسے خلیفہ بہت سے ہوں گے. انبیاء کی خاصیت کیا ہے؟ کہ وہ معصوم ہوتے ہیں ہر گناہ اور ہر لغزش سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اعزاز بخشا ہے جو ایک نبی کا ہوتا ہے، کہ آپ کی امت کے مجموعے کے بارے میں فرمایا گیا کہ امت کا مجموعہ اور اکثریت معصوم ہے. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. ہر زمانے میں قیامت تک مسلمانوں کا ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پہ قائم رہے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالب بھی وہی رہے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ کو یہ انبیاء والا مقام عطا کیا گیا ہے، خلافت کے نظام میں بھی اس مجموعے سے اور اس اعزاز سے مدد لی گئی ہے کہ اب نبی کا خلیفہ کون ہوگا پھر؟ تو کہا کہ یہ جو امت جس کو اپنا خلیفہ منتخب کر لے گی، اکثریت جس کو اپنا مان لے گی وہ خلیفہ ہوگا۔ یہ جو ترتیب تھی، اس ترتیب کے ساتھ میں یہ نظام خلافت چلتا رہا خلفائے راشدین تک، خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہا۔ اس کے بعد سے پھر طوائف الملوک کی شروع ہوئی، مختلف خطوں اور جگہوں کے مختلف امیر بنائے گئے۔ ذہن میں رہے کہ مختلف خطوں کے جو امیر ہوتے ہیں نا، وہ خلیفت الرسول کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے کوئی بھی۔ مختلف خطوں کے جو امیر ہوتے ہیں وہ کوئی بھی خلیفت الرسول کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پورے عالم اسلام کا ایک ہی خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے نائب بن کے ہوتا ہے، نائب کی جگہ میں ہوتا ہے، وہ پورے عالم اسلام کا ایک ہوتا ہے۔ اگر اب دنیا کی صورتحال، جغرافیائی حیثیت کچھ ایسی ہو گئی ہے فی الحال، یا دوسرے اور نظاموں کے ساتھ مکس ہونے کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اب ہر جگہ کا امیر ان کی اپنی ضرورتوں کی وجہ سے الگ الگ ہوتا ہے، اگر ایسا کرنا پڑے تو پھر اس کے لیے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شورائی نظام سے مدد لے کر اس جگہ کے لیے ایک امیر کو خاص کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کو خلیفہ نہیں کہا جاتا، اسی خاص جگہ کا امیر کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر امارت کے نظام کو بہت اہمیت حاصل ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی، امارت کے نظام کی، جس کی بنیاد شورائیت پر ہے۔ امیر منتخب کیسے کریں گے؟ شورا کی بنیاد پر، لیکن نظام کون سا چلے گا، شورائی یا امارت والا؟ امارت والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین روضہ اطہر کے اندر عمل میں نہیں آئی ہے، امارت کے مسئلے کو حل ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ امارت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تدفین رسول سے بھی مقدم ہے۔ خلافت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کی جو حیثیت کو واضح فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں زمین کے اندر، ہم عبداللہ ہیں، اور کیا ہیں، ہم خلیفۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سیاسی حیثیت سے بھی، معاشرتی حیثیت سے بھی، ہر اعتبار سے، دین کے ہر پہلو سے ہمارے دلوں کو کھول دے، ان کی سمجھ ہم کو نصیب فرمائے، شرح صدر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔